इसीलिए अगर हम सफर कर रहे हो और कहीं जब नाटा ना लगाए तो खड़े होकर पूछते हैं यहाँ क्या हुआ। ये जो हमने क्वेश्चन पूछा है यहाँ क्या हुआ, इस बात की दलील है कि हम जानना चाहते हैं, इसका हमें पता नहीं। कितने लोग सुबह उठते हैं अखबार पढ़ते हैं, जानने का कि दुनिया के हालात क्या है। तो जिस चीज का शुरू जिस चीज का पता ना हो उसको जानने का जज्बा किसी भी तौर पर खत्म नहीं करना। हत्या की अगर आप अपने दोस्त से मिले और देखें कि उसने नई गाड़ी खरीदी है तो आप पूछते हैं किस कंपनी की है, कितनी गाड़ी है, इसके क्या क्या फीचर है। ये जो जानने का जज्बा है, ये बुनियादी तौर पर एक हासिल करने का जज्बा है जो हर इंसान के अंदर किसी तौर पर हर जगह है। इसीलिए सबको नबी करीम ने जो सबसे पहला पैगाम भेजा सारे नाम है वो इकरा, इकरा का माना है पढ़ो। अगर आप गौर करें तो इंसान की अकल कहती है कि दीन में सबसे अहम नुकता तौहीद का है। तो सबसे पहला पैगाम अगर यू होता तो उम्मत को सबसे अहम पैगाम मिल जाता। अगर सबसे पहला ये पैगाम होता खुद बदलाव होता तो उम्मत को ये पैगाम मिल जाता। उसके अलावा जो भी कोई गुनाह होगा हर गुनाह को जाने के काम करेंगे। तो सबसे पहले तौहीद का पैगाम दिया जाता है। अगर ये नहीं था तो रिसालत का पैगाम दिया जाता है। इसलिए जब तक किसी का ईमान रिसालत के ऊपर ना हो वो बंदा ईमान में दाखिल हो ही नहीं सकता।
जो अल्लाह ने उम्मत की तरफ भेजा वो था इत्तबा, इस्तिबा के अंदर लेना। इसीलिए जो साहस करना है ये साथ आप मेरे सामने शांत करवाया अगर वो रहे इसमें शरीर को हमारा मेरे उससे क्यों पहुंचा एक नजर करता हर मुसलमान पर और के ऊपर पर लाते हैं तो इनकी अहमियत समझिए कितनी लाते हैं हमारी कथा नदी को बात में आता है जो बंदा एक बार इल्म का हासिल कर लेता है उसको 1000 कदम नफल पढ़ने से ज्यादा देर अदा कर देता है क्या मतलब है एक हदीस मुबारक है कि जो बंदा इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिल जन्नत अल्लाह उसके लिए जन्नत जाने का रास्ता और एक चीज मुबारक है कि जो बंदा इन हासिल करने के लिए अपने घर से निकला वह अपनी सभी इंतजारी सत्ता यार गया वो अल्लाह के रास्ते में है जब तक लौट के घर वापस नहीं आ जाता तो तालिबे को अपने घर से निकलता है तो वो अल्लाह के रास्ते में निकलता है तालिबे कुछ भी न करे आराम से बैठा है फिर भी उसको अजर मिल रहा है जैसे मुतकी बाप की हालत में अजर पाता है तालिब इल्म का भी यही मामला वो खा रहा है पी रहा है सो रहा है फिर भी अजर पा रहा है इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते में है वो अपनी जमीन ही लाई हत्ता यर किया जब तक घर लौट कर वापस नहीं जाता वो अल्लाह के रास्ते में है इसलिए अल्लाह के रास्ते के जितने फजाइल हैं वो सारे दिन को हासिल एक तरीके से मुबारक है कि जब कोई तालिब इल्म अपने घर से निकलता है तो फरिश्ते उससे इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि उसके पांव के नीचे अपने पर बिछाते हैं हमने इस दुनिया में देखा है अगर डिग्रेटरीज आए किसी मुल्क का सदर आए लोग उसके लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं और पहले जमाने से ये दस्तूर रहा कि महबूब के आने पे फूल बिछाया करते थे लोग शायर ने कहा एहबाद सबा कुछ तू ही बता एहबाद सबा कुछ तू ही बता मेहमान जो आने वाले हैं कलिया न बिछाना राहों ने हम पर के बिछाने वाले तो मेहमान की मोहब्बत की वजह से लोग पंखे बिछाना पसंद करते हैं तो फरिश्ते तालिबे के साथ मोहब्बत के इजहार के तौर पर अपने पर उनके कदमों के लिए बिछाते हैं लल्लिमा यसना हो वो राशि होते हैं खुश होते हैं कि ये इल्म हासिल करने के लिए तालिबे मिला है एक हदीस मुबारक है कि बंदा नबी तलब इल्म जो बंदा इल्म की तलब में होता है जन्नत की तलब ही जन्नत उस बंदे की तलब में होती है जन्नत आरजू करती है ऐसा इस बंदे को मेरे अंदर भेज दीजिएगा जन्नत विश करती है क्या अर्जू अल्लाह कहना है इल्म हासिल करके हदीस मुबारक है जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खुश होते हैं उसके लिए जन्नत में घर आबाद कर देते हैं और जब अल्लाह ताला किसी आलिम से खुश होते हैं उसके लिए जन्नत में शहर आबाद करवा देते हैं भाई शहर की क्या जरूरत है इसको आपने दुनिया में देखा होगा जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं ना उनकी स्टेट्स होती हैं स्टेट ऑफ तलाबा स्टेट ऑफ तलाब तो ऐसे ही अल्लाह ताला आलिम को जन्नत में घर नहीं देंगे जन्नत में एक स्टेट अदा करवाएंगे और उससे जितना मोहब्बत अकीदत रखने वाले उनके शागिर्द मुतअल्लिकी होंगे उन सबको इस निस्बत की वजह से उस स्टेट की जगह अदा करवाएंगे एक बात समझने की है एक होती है मालूमात और एक होता है इल्म मालूमात तो ये होती है कि एक आदमी को बहुत इधर उधर की बातों को पता है और वो इस टॉपिक को छेड़ दो उस पर बात करते थकता بات کی برکت سے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت کے عطا کیا. تو معلومات تو کافر کو بھی ہو سکتی ہے, مسلمان کو بھی ہو سکتی ہے, لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے وہ کافر کے پاس نہیں ہوتا, وہ صرف مومن کے پاس ہوتا ہے. علم میں اور معلومات میں فرق کیا ہے؟ کہ معلومات کہتے ہیں انفارمیشن کا زیادہ ہونا کسی کے پاس, اور علم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی بات کا پتا ہو اور وہ اس کے اوپر عمل کا جذبہ بھی رکھتا ہو, جس کو علم کہتے ہیں, جس کو علم نافع کہتے ہیں. 1970 کی بات ہے, یاد ہے تو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو میرا ایک کلاس فیلو تھا جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. وہ ادارہ اسلامیات لاہور والے ان کا رشتے دار تھا. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ آج آپ کے پاس وقت بارے ہیں, میں نے کہا, کہنے لگا میں آپ کو لے جاؤں گا اپنے گھر, ہمارے پاس مفتی اعظم پاکستان آئے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کیا نام ہے ان کا, کہنے لگا حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ. یعنی اس وقت تو دعوت کرداتوں تھے حضرت مفتی محمد شفیع. میں نے کہا بہت اچھا, مجھے اس وقت تک کراچی آنے کا موقع نہیں ملا تھا, اسٹوڈنٹ شپ ایک چیز, چنانچہ میں اس کے ساتھ گیا. حضرت ایک کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. میرا ایک تصور بنا ہوا تھا کہ جو ہستی مفتی اعظم پاکستان ہے اس کے سامنے جائیں گے تو وہ نصیحتیں کرنا شروع کروا دیں گے, اور میں خاموشی سے بیٹھ کے اس کی نصیحتوں کو سن لوں گا, اس کو پلے باندھوں گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤں گا. یہ نیت لے کے میں آیا, لیکن سلام کر کے میں ان کے سامنے معذب ہو کے بیٹھ گیا, اور حضرت بھی بالکل خاموش, بس تھوڑی دیر ایسے آنکھ اٹھا کے اس عاجز کے چہرے کو دیکھتے, حلقوں کو دیکھتے, اور پھر خاموش. کئی منٹ خاموشی کے ڈوبے. یہ چیز میری توقع سے باہر تھی, میں تو سراپا ہوش مت کے گیا تھا سننے کے لیے, لیکن حضرت بالکل خاموش. تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ میرے کلاس فیلو ہیں, کلاس میں فرسٹ آتے ہیں اور نمازی ہیں, نیک ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. اس نے کچھ گیت گانے شروع کر دیے. حضرت وہ بھی خاموشی سے سنتے ہیں. پھر آخر پر حضرت نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ ایک طالب علم نوجوانی کی عمر میں یونیورسٹی میں ہے اور اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, سندر لباس پہنا ہوا ہے. تو حضرت نے مجھ سے کوشچن پوچھا کہ علم کیا ہوتا ہے, علم کیا ہوتا ہے. میں نے کہا حضرت جاننا اور پہچاننا, جو ہم نے پڑھا ہوا تھا اس وقت, جاننا اور پہچاننا اس کو علم کہتے ہیں. حضرت خاموش رہے. مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ پتا نہیں یہ کب بولیں گے, کیسے بولیں گے. میں پھر چپ کو بھی بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے سمجھا دیجیے. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ علم وہ نور ہے, علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. مجھے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ واقعی علم ایک الگ چیز ہے. صرف کسی چیز کو پڑھ لینا, جان لینا, اس کو علم نہیں کہتے. تو علم ایک نور ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صراحتاً فرما دیا حدیث مبارکہ میں, العلم نور, ایک نور ہے. تو جس کو ہم علم کہتے ہیں یہ نور ہے جو انسان کے سینے میں اترتا ہے اور جس کی برکت سے انسان کو عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے. جو معلومات ہوتی ہیں ان میں انسان کو عمل کا شوق بھی نصیب ہوتا ہے, بس صرف پتا ہوتا ہے کیا ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں علم نافع کو مانگنے سکھایا گیا ہے، اور جس علم پر عمل نہ ہو اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع نہ لے ہے تو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو علم ہو جس پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ باقی ساری معلومات ہے. اسی لیے آپ اخباروں میں بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، وہ معلومات ہوتی ہیں. عجیب بات ہے کہ وہی واقعہ آپ تبلیغی نصاب کے اندر پڑھ لیں تو عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ تبلیغی نصاب کے اندر پڑھنے سے لکھنے والے نے اس محبت کے ساتھ لکھا، اخلاص کے ساتھ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نور عطا کر دیتے ہیں اور بندے کو عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ اگر کتاب خریدیں تو لکھنے والے کو پہلے دیکھ لیں کہ کون ہے لکھنے والا. ہر بندے کی لکھی بات پر عمل کی توفیق نہیں نصیب ہوتی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے علم کے طلبگار بنے ہیں. اللہ ہمیں علم عطا فرما دیجیے. علم سے مراد وہ نور ہے جو سینے میں اترتا ہے، بندے کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے، عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اور جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں وہ علم کے نور کو آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں. چنانچہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے دوسرے گزرے ہیں جو آماد تھے، اندھے تھے اور ان پڑھ بھی تھے، یعنی ان پڑھ بھی ہے بندہ اور بینائی بھی نہیں ہے، مگر ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تو وہ بتا دیتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث مبارکہ پڑھتا تو بتا دیتے یہ نبی اسلام کی حدیث ہے، کوئی عام عربی عبارت پڑھتا تو وہ بتا دیتے یہ کسی عام بندے کا کلام ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ایک خاص نور اترتا ہے جس سے میں پہچان لیتا ہوں یہ میرے رب کا کلام ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا جاتا ہے تو ایک الگ نور اترتا ہے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث مبارک ہے. اور عام آدمی کی بات میں کوئی نور نہیں ہوتا، اس لیے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ عام آدمی کی بات. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ دہلی میں ایک مزدور رہتا تھا، وہ گلی میں سے جا رہا تھا، اچانک ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس گھر کے اوپر نور کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایک آدمی نے اس کو کہا کہ یہاں پر ایک محدث رہتے ہیں جو حدیث پاک کا درس دیتے ہیں، اس وقت درس حدیث ہو رہا ہے تو تمہیں اس مکان کے اوپر حدیث کا نور کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں بند کے ابتدائی دور میں طلباء جب حدیث پاک کا درس سنا کرتے تھے تو ان کے چہروں کے نور کے اثرات ظاہر ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب طلباء درس حدیث سن کر نکلتے تھے دار حدیث سے تو ان کے چہروں پہ ایسی نورانیت ہوتی تھی کہ دیکھنے والے یوں سمجھتے تھے کہ یہ معتکف ہیں جو کچھ عرصہ اعتکاف میں عبادت کے وقت گزرنے کے بعد اب باہر نکل رہے ہیں، ایسے ان کے چہروں پہ نور ہوتا تھا. تو طالب علم کو چاہیے کہ خود ایک اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ نور دل میں حاصل ہو گیا تو پھر عمل کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی حافظے کی کمی کی، شکاوت الى وقی تو احفظی فاوصانی الى ترک المعاصی، تو مجھے میرے استاد نے کہا کہ گناہ کرنا بند کر دو. فان العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، نور اللہ لا یعطى لعاصی، اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں نصیب ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ علم ایک نور ہے جو بندے کے سینے کو روشن کر دیتا ہے، عمل کی توفیق کا سبب بن جاتا ہے. علم کا ایک موضوع ہے وہ ہے امتثال عمل، یعنی انسان جو پڑھے اس پر عمل کرے، یہ مقصد ہے. اصل صرف جاننا مقصد نہیں ہے، اس پر عمل کرنا یہ مقصد ہے. جس طرح چراغ جلائے بغیر فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح علم بھی عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا. سیدھے انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، علم کو نہیں تولا جائے گا. ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، حدیث مبارکہ ہماری شریف کی عبارت ہے، قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا. تو جب تک ہم اپنے علم کو عمل کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے، یہ علم ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اگر نعمت علم کے اوپر بخشش کا معاملہ ہوتا تو ہو سکتا ہے شیطان کی بھی بخشش ہو جاتی، علم تو بہت ہے اس کے پاس، مگر معاملہ عمل کا ہے. اور یہاں آپ کے معاملہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں میں بہت جانتا ہوں. بھائی آپ جانتے تو بہت ہیں، آپ مانتے کتنا ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں، دیکھنا تو یہ ہے. اور وہاں پہ ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جتنا جانتے ہیں اتنا مانتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت سبحان اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے تم کتنا جانتے تھے، ایک چھوٹا سا کوئسچن پوچھیں گے، جتنا تمہارے پاس علم تھا تم نے اس علم پر عمل کتنا کیا. تو عمل کے بارے میں پوچھا جائے. ہمارے مشائخ نے فرمایا العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہ جس طرح درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہوا کرتا ہے. علماء ہر وقت عمل کی طرف فکر مند رہے کہ جو ہمیں معلوم ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو. شیطان بدبخت ہے، وہ بڑے عجیب ہیلے بہانے سے بندے کو غافل کرتا ہے. چنانچہ طالب علم کے پاس آ کے شیطان یہ مشورہ دیتا ہے کہ بس تم پورا علم حاصل کر لو پھر اکٹھا ایک عمل کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھتا ہوں. جس طالب علم نے ذہن میں یہ بات سوچی کہ یہاں مدرسے میں رہتے ہوئے میں سارا علم حاصل کر لوں پھر اکٹھا عمل کروں گا، اس بندے کو عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. جب اساتذہ کے ماحول میں اس مدرسے کے اتنے نورانی ماحول میں عمل کی توفیق نصیب نہ ہوئی تو گھر جا کے کس کو نصیب ہوگی؟ تو دنیا داری کا ماحول ہوتا ہے. جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی یہ پہچان، ادھر پڑھتے ہیں ادھر عمل کرتے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں ادھر علم مکمل ہوتا ہے، ادھر علم کے اوپر ان کا عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے. تو ادھر پڑھیں اور ادھر اس پر عمل کرے تھا، اس کو عملی جامہ کہنا ہے. علم کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہو یہ علم نافع ہوتا ہے. چنانچہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے علم کو پیش نہیں کر سکتا، ہم عمل کو پیش کر سکتے ہیں. چنانچہ ہم سورہ فاتحہ میں دن میں پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو دیکھو اللہ سے مدد مانگنی تھی، مدد مانگنے سے پہلے کیا چیز پیش کی؟ آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو عمل پہلے پیش کیا اور مدد پھر مانگی، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرما دیتے ہیں جب اپنے عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اس کے نزدیک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تین آدمی سفر پر نکلے تھے، ایک غار کے اندر پھنس گئے اور چٹان غار کے دروازے پر آ گئی. اب ان کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی. انہوں نے سوچا کہ بس اللہ سے مدد مانگو. چنانچہ ایک آدمی نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ میں کسی رشتے دار خاتون کے اوپر فریفتہ تھا اور میں ان کے بدکاری کا ارادہ کر چکا تھا، میں نے ان کے ساتھ طے کر لیا کہ میں اتنے پیسے دوں گا اور وہ میرے ساتھ بدکاری پر تیار ہو جائے گی. میں نے اس کو پیسے دیے، جب میں بدکاری کرنے لگا تو اے اللہ وہ کانپنے لگی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم سے میں نے تمہاری خوشی کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا تھا. اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے ہاں کر لی تھی، ورنہ میں نے کبھی زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا، اور اب بھی اللہ کا خوف میرے اوپر غالب ہے اور تم اللہ کی مہر کو مت توڑو. اے اللہ آپ کا نام سن کر میرے دل میں یہ خوف آیا اور میں نے سوچا کہ اگر یہ عورت اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. میں نے پیسے بھی دے دیے تھے اور اے اللہ ارادہ بھی چھوڑ دیا، اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دیجیے۔ جو جگان تھی وہ 1/3 حصہ دروازے سے نیچے ہٹ گئی، مگر اتنی اوپننگ نہیں تھی کہ وہ نکل سکتے۔ پھر دوسرے نے اپنے عمل کو پیش کیا کہ میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا یا دودھ مانگا اور میں لا کے ان کے پاس پہنچا تو وہ سو گئی تھی، تو میں لے کر کھڑا رہا ساری رات انتظار میں، اور صبح میری والدہ جاگی تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تو آپ ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ تو چٹان اور 1/3 حصہ کھسک گئی۔ پھر تیسرے میں پیش کیا کہ یا اللہ ایک بندے نے میرے ساتھ کاروبار کیا تھا بکریاں، ایک بندے نے مزدوری کی تھی لیکن مزدوری کے لیے بغیر چلا گیا، اب میں نے اس کے پیسے کی بکریاں خرید لی، تو فرض کرو بکریاں تو دو چار ہی تھیں، مگر وقت گزر گیا تو وقت کے ساتھ وہ کئی سو بن گئی۔ پھر وہ بندہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا، اگر میں چاہتا تو اس کو وہی دو چار بکریوں کے پیسے دے دیتا جو بنتی تھی، مگر میں نے سوچا کہ ان پیسوں کو میں نے انویسٹ کیا ہے اور اس میں برکت ہوئی ہے، اب یہ جتنا بھی بڑھ گیا ہے یہ سب پیسہ اسی کا ہے، اللہ آپ کی رضا کے لیے وہ جو کئی سو بکریاں تھیں میں نے سب اس کو دے دی، اگر آپ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ آپ ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ وہ جگان پوری طرح جو ہے باہر کے دروازے سے ہٹ گئی اور اللہ نے ان تینوں کی جان کی حفاظت کروا دی۔ اب دیکھیں ان تینوں نے کیا اللہ کے سامنے پیش کیا، اخلاق کو پیش کیا، معاشرت کو پیش کیا، معاملات کو پیش کیا، اور اس پر اللہ کی مدد آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے سامنے انسان جب کوئی اپنا عمل رکھتا ہے، اگرچہ ہم کمزور ہیں، ہمارے عمل بھی کمزور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، جب دیکھتے ہیں کہ اس نے کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کی مدد فرما دیتے ہیں۔ جی یا کنار ڈھونڈو، اس میں انسان اپنی عبادت کو پیش کرتا ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا اے اللہ صرف آپ ہی سے ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، تو عمل اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ کی مدد اترے گی۔ ہم اپنے علم کو عمل کے سانچے میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے معاملات کو اور آخرت کے معاملات کو آسان کروا دے گی۔ اس لیے عمل جو ہے بہت ضروری ہے۔ شاعر نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علم جو ہے یہ اجرت کی چیز نہیں ہے، یہ اجر کی چیز ہے۔ علم کی اجرت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہے کہ جیسے میں قرآن پاک پڑھایا ہم اس کو 50,000 روپیہ دے دیں، 5,00,000 روپیہ دے دیں تو جی ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، یہ اجرت کی چیز ہے ہی نہیں، یہ اجر کی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، یہ اجر اللہ دیتا ہے، اجرت نہیں دی جا سکتی علم کی۔ تو علم کی شان ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر علم عطا فرماتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، ہم احسان مانیں اور اس علم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اب ایک اور نقطے کی بات سمجھ لیجیے کہ علم حاصل کرنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے ذہانت کے ذریعے سے علم حاصل کرنا، کہ بندہ ایسی غذا کھائے، ایسی دوائیں کھائے کہ اس کی عقل تیز ہو جائے، اس کا IQ لیول اچھا ہو جائے اور فوراً اس کو عبارت یاد ہو جائے، بات یاد ہو جائے، اور جو یاد کرے وہ بھولنے کا نام ہی نہ لے، ایسی اس کی یاداشت ہو۔ تو ذہانت کے ذریعے سے بھی علم ملتا ہے، مگر وہ علم انسان کو عبادتیں تو یاد کروا دیتا ہے، یہ یاد نہیں کرواتا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، بندے کو یہ یاد نہیں ہوتا، عبادتیں یاد ہوتی ہیں، یہ یاد نہیں ہوتا کہ اللہ کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہے، ادھر دھیان نہیں جاتا۔ اس کے ذہانت کے راستے سے جو علم ملتا ہے وہ علم کامل نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی معلومات ہوتی ہیں، مگر عمل کے پہلو سے دیکھیں تو کمزوری نظر آئے گی۔ ایسے علم کو الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ بعد اللہ اللہ علا علم، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، علم کے باوجود گمراہ، جی جب انسان نفس کی پوجا کرتا ہے تو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کی ڈبیاں کے اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی مضر صحت ہے، کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ گویا وہ بندہ جانتا ہے کہ سگریٹ پینے سے صحت کا نقصان ہے، اور ہم نے بھی سگریٹ پینے والوں کو دیکھا کہ وہ بچوں کو بیٹھے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں وہ ہمیں تو بری عادت پڑ گئی، تم بچ کے رہنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ یعنی وہ جانتا بھی ہے اور دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، اور سگریٹ بنانے والی کمپنی نے بھی لکھ دیا کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے، لیکن اتنا کچھ جاننے کے باوجود کوئی بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر ایک ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی ہے، ایک ہوس پیدا ہوتی ہے کہ میں سگریٹ پیوں، اور وہ جاننے کے باوجود پھر سگریٹ پی کے نکال کے پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ علم کے باوجود گمراہ، کہ جانتا ہے کہ سگریٹ کے نقصانات ہیں، وہ کینسر پیدا کر دیتی ہے، پھر اس کے باوجود جو سگریٹ نوشی کر رہا ہے، یہ علم کے باوجود گمراہی کی ایک عجیب مثال ہے۔ اسی طرح جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے اس کا نفس اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور بندہ گناہ کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے، اس کا مطلب اس نے علم کے باوجود گمراہی والا کام کیا۔ تو اس نے خدا کو اپنا معبود نہیں مانا، اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ایسے علم والے بندے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گدے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، فرمایا کماثل الحمار یحمل اسفارا، یہ تو گدے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے، یعنی جیسے گدے کے اوپر بوجھ لاد دیتے ہیں، اس نے بھی جو علم اپنے دل میں جو ہے یا دماغ کے اندر حاصل کیا، ایسے ہے جیسے ایک گدا تھا جس کے اوپر بوجھ کے لاد ہوتا ہے۔ تو ذہانت کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، عام طور پر وہ معلومات ہی ہوتی ہیں، اس پر عمل کی توفیق کم ہی نصیب ہوتی ہے، الا ما شاء اللہ۔ ایک علم حاصل ہوتا ہے عبادت کے راستے سے، جی عبادت سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، جی ہاں عبادت سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عمل بما علم ورثه الله ما لم يعلم، کہ جو بندہ اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علم بھی عطا فرما دیتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کہ عمل کرنے سے بھی انسان کو علم نصیب ہوتا ہے، تو عبادت سے بھی علم ہے، اور اگر انسان گناہوں سے بچے تو بھی اسے علم ملتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا نام ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری میں کرنا کچھ نہیں ہوتا، نہ کرنا ہوتا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، بلکہ جو گناہ کے اپادیات ہیں ان سے بھی بچے، قریب بھی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ تو جو متقی انسان ہوتا ہے اس کو تقوی کی وجہ سے علم ملتا ہے، تو عبادت سے بھی علم ملتا ہے، تقوی سے بھی علم ملتا ہے، اور دعاؤں سے بھی علم ملتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، چنانچہ جو طلباء اپنے ماں باپ کا دل خوش کرتے ہیں ان سے دعائیں لیتے ہیں، اپنے اساتذہ کا دل خوش کرتے ہیں ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کو بھی اللہ علم کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ تین نوجوان صحابہ تھے اور تینوں کا نام تھا عبداللہ، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں کی خدمت سے اتنا خوش ہوتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد میں ان کے نام لے کر نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے، ان کو استاد کی دعائیں ملتی تھی، نام لے کے دعائیں فرماتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جو تینوں عبداللہ تھے نا عباد اللہ، ان تینوں کو اللہ نے اپنے اپنے فن میں امام بنایا. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو امام الفقہا بنے، عبداللہ ابن عباس نانو امام المفسرین بنے، اور عبداللہ ابن عمر نانو امام المحدثین بنے. تینوں کو اللہ نے اپنے اپنے فیلڈ میں امام بنا لیا. تو دعاؤں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، تو عبادت سے علم حاصل ہوتا ہے، تقوی سے علم حاصل ہوتا ہے، اور بڑوں کی دعاؤں سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے. انسان یہ تینوں کام کرے اور پھر دیکھے سینہ کیسے علم کے نور سے بھرتا ہے. جو علم عبادت کے راستے سے ملتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے، وہ دل میں جم جاتا ہے، دل میں نور کو بھر دیتا ہے، اور انسان پھر اس کے فیض سے محروم نہیں ہوتا. چنانچہ جو ذہانت کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، ایسے بندے کی زبان عالم ہوتی ہے اور اس کا دل جاہل ہوتا ہے. حدیث طلباء یاد رکھیے گا کہ جو انسان ذہانت کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے تو ایسے بندے کی زبان عالم ہوتی ہے، اس کا دل جاہل ہوتا ہے. اور انسان کے اعضاء وہ زبان کے علم پہ نہیں چلتے، وہ دل کے علم پہ چلتے ہیں. اس لیے اس کے اعضاء اس کی باتوں کو ماننے پہ آمادہ نہیں ہوتے. اعضاء تو تب پیروی کریں گے جو دل میں ہوگا، تو دل کی پیروی کرتے ہیں اعضاء. اس لیے جو علم عبادت کے راستے سے انسان حاصل کرتا ہے وہ ایسا علم ہوتا ہے کہ اعضاء کو عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. بات تو لباس سمجھتے ہیں، سر کی مالش کراؤ، اچھے میوے کھاؤ، غذا کھاؤ تاکہ جی ذہن تیز ہو جائے. بھائی ذہن تیز ہونے سے وہ علم کا نور نہیں ملنا، عمل کے تیز ہونے سے علم کا نور ملنا ہے. عمل کو تیز کرنے کی کوشش کریں، فقط ذہن کے تیز ہونے سے کام نہیں سنورتا. بلکہ اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں تو جو صحابی سب سے زیادہ بھوکا رہنے والے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب سے بڑے محدث بنے. اتنا بھوکا رہتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرضی کا دور ہے، حالانکہ وہ تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہی ہوتے. اتنے اتنے دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، جو اتنا بھوکا رہنے والے وہ علم میں سب سے آگے نکل گئے، سب سے بڑا مقام پا گئے. تو کھانے پینے کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ علم کا نور عطا فرما دیتے ہیں. اور انسان کو جو علم ملتا ہے وہ تو ہے ایک بہت چھوٹا سا. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر علم کے تین فیز آتے ہیں. انسان کے اوپر علم کے تین فیز آتے ہیں. ایک دنیا میں جو اس کی پیدائش ہوتی ہے اس سے پہلے، جب یہ بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کوئی علم نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں عجیب العلم، علم ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو بچے کا ماں کے پیٹ میں علم کچھ بھی نہیں ہوتا، صفر علم ہوتا ہے. لا تعلمون شیئا، تمہیں کوئی علم نہیں ہوتا. تو یہ عدیم العلم ہونے کا فیز ہے. پھر بندہ اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں آ کے پڑھتا ہے، اساتذہ سے، اپنے ٹیچر سے، یونیورسٹیوں میں یا مدارس میں، تو اس کو تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یت الون تعلیم روح کل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ دوسرا فیز ہے کہ اتنی جان کھپائی، اتنی عمر لگائی، اور پھر بھی جو علم حاصل ہوا تو وہ بھی تھوڑا سا. اس کو کہتے ہیں قلیل العلم. تو پہلا فیز تھا عظیم العلم اور دوسرا فیز تھا قلیل العلم، کہ علم پایا بھی تو تھوڑا تھا. اور پھر ایک تیسرا فیز ہوتا ہے کہ جب انسان پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اس بڑھاپے میں انسان نے جو علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، نسیان کا مریض بن جاتا ہے، جو پڑا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. کو کہتے ہیں علی العلم. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو یورپ کو ملا ہر دل عمر لکھے تو انسان اس وقت علیل العلم بن جاتا ہے جو تھا وہ بھی کمزور ہو گیا, وہ بھی بلندھڑ بن گیا. تو تین فیز بندے کی زندگی میں آئے, ایک عدیم العلم تھا, پھر علیل العلم بنا, اور پھر انسان علیل العلم بن گیا. اب انسان اپنے علم پہ کیا ناز کرے؟ انسان اپنے علم پہ ناز کر ہی نہیں سکتا, بس آج بھی کریں گے یا اللہ جو ملا ہے آپ کے فضل سے ملا ہے, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر احسان فرمایا. کبھی بھی علم کے اوپر ناز نہ کرے. بتا حضرت ابن ثابت رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے علم اور عمل پہ ناز کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا. علم اور عمل کے اوپر جو بندہ ناز کرتا ہے نا, ان کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا. چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا اتنا علم تھا کہ ہم اس علم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اوحا الى عبده ما اوحا, اتنا اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی, جتنا چاہا عطا فرمائی, جتنا چاہا علم عطا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وکان فضل اللہ علیک عظیما, اے میرے بابو آپ کے اوپر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. جن کو اتنا علم ملا ان کو اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لئن شئنا, اگر ہم چاہتے لنذهبن من الذي اوحينا اليه, تو جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے علم حاصل کیا عطا کیا ہم اس علم کو واپس کر لیتے, واپس لے لیتے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں تو عظیم طلباء میں اور آپ ہم کس کھیت کی گاجر بولی ہے, ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنے علم پہ ناز کرتے پھریں, ہم اپنے علم پر دوسروں پر جو ہے برتری ظاہر کرتے پھریں کہ میں تو اتنے نمبر لے کے پاس ہو گیا اور میں تو اتنا اچھا طالب علم ہوں. نہیں, ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی دکھانی ہے, اور جو کچھ ملا وہ اللہ ہی کے فضل سے ملا. جو کچھ کے ہوا ہوا کرم سے تیرے, جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا, وہ اللہ کے فضل سے ہونا ہے. لہذا علم پہ کوئی آدمی اپنا جو ہے وہ ناز نہیں دکھا سکتا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ عمل کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں, فرماتے ہیں لولا ان ثبتناک, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو علم کے اوپر استقامت عطا کر دیتے, لولا ان ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لعذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اب اس آیت کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں پڑتی بندے. تو اگر ہمیں اللہ نے عمل کی توفیق دے دی ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, کمال اس کمال والے کا ہے, پروردگار کا ہے جس نے ہم کمزوروں کو بھی یہ عمل کی توفیق عطا فرما دی. تو انسان نہ علم پہ ناز کر سکتا ہے نہ عمل پہ ناز کر سکتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو علم ناز کے نصیب ہو گیا, اس کی کوئی علامت بھی تو ہونی چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ ہاں علم نافع نصیب ہو گیا ہے. جی ہاں, اس کی علامت کہ جتنا علم نافع انسان کے دل میں بڑھتا ہے اتنا اللہ کی خشیت بڑھ جاتی ہے. جب علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ خشیت بھی بڑھتی چلی جائے, یہ پہچان ہے کہ اس بندے کو علم نافع نصیب ہے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء, اس لیے جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے دل میں خشیت ہوتی ہے, وہ ڈرتے ہیں اللہ. تو خشیت کا ہونا علم نافع ملنے کی دلیل ہوتی ہے. اور ایک اور بھی پہچان ہے کہ ایسا بندہ اس کے پاس جب آپ بیٹھیں گے نا تو اول تو وہ بات ہی کم کرے گا, کم بولے گا. جیسے حضرت مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے, جبال العلم میں سے تھے, مگر بات کم کرتے تھے. یہ جو کم بولنا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ علم میں گہرائی بہت ہے، عمق بہت ہے، علم زیادہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اتنا زیادہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا مگر وہ بولتے نہیں تھے، ان کی بات ہمیشہ جواب ہوتی تھی، خود از خود گفتگو نہیں کرتے تھے. ہمارا تو معاملہ ایسا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی آ کے بیٹھے تو ہم اسی وقت بولنا شروع کر دیتے ہیں، ڈر ڈر شروع کر دیتے ہیں. کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو مولوی ہوتا ہے چپ نہ شبد تو چپ ہی نہیں ہوتا، اتنا بولتے ہیں کہ چپ ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہماری عادتیں ہیں نا کہ بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا. جو محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی بات کسی کے سوال کا جواب ہوتی ہے، از خود وہ بات نہیں کرتے. اور یہ ہوتا ہے کہ اتنا علم ہو اور پھر اتنا تحمل ہو کہ انسان بات نہ کرے، اس کو روک رکھے، یہ عظمت ہوا کرتی ہے. اور انسان کی بات دوسرے کے سوال کا جواب کرے. اس لیے یہ حضرات اکثر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا. چنانچہ جو اکابرین گزرے ہیں وہ خوش ہوتے تھے یہ کہہ کر کہ لا ادری مجھے نہیں پتا، لا ادری مجھے نہیں پتا. آج تو معاملہ ہی اور ہے نا، ہر بات پہ پتا ہو یا نہ پتا ہو پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے. ہمارے اکابر یہ کہتے تھے کہ مجھے ہمیں نہیں پتا، اور یہ کہہ کے وہ خوش ہوتے تھے کہ مجھے نہیں پتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لا ادری کہہ کے خوش ہو جاتے تھے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے قاضی بن گئے تھے، اپنے وقت کے چیف جسٹس بن گئے تھے، اور ان کے سامنے کوئی بندہ بات کرتا تھا تو وہ فوراً کہہ دیتے تھے لا ادری مجھے نہیں پتا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک نوجوان ان سے مطلب پوچھنے کے لیے آیا، اور اس نے مطلب پوچھا تو امام صاحب نے کہہ دیا لا ادری مجھے نہیں پتا. تو وہ نوجوان غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ کی تنخواہ اتنی ہے کہ آدھے خزانے کے برابر آپ کی تنخواہ ہے، اور آپ سے مسئلہ پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں پتا. تو اس پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے غصہ نہیں فرمایا بلکہ مسکرا کے اس کو کہا کہہ دو مجھے کہ تنخواہ میرے علم کی وجہ سے ملتی ہے، اس لیے آدھے خزانے کے برابر ملتی ہے. اگر یہ میری تنخواہ میری جہالت کے بقدر ملتی تو پورے خزانے کے بقدر مجھے تنخواہ ملا کرتی، میری جہالت اتنی زیادہ ہے. اس پہ وہ نوجوان ہنس پڑا اور چلا گیا. تو دیکھیں جن کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ پھر لا ادری کہہ کے خوش ہوتے ہیں، وہ علم کے دعوے نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا، اور زیادہ کا نہیں پتا تھوڑا پتا ہے. تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس بندے کے پاس علم نافع ہے، اور اس بندے کو علم کے اندر عمق اللہ نے عطا فرما دیا. اور جو علم دعاؤں سے ملتا ہے وہ علم پھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے. جیسے میں نے تین صحابہ کی مثال دی، اس کے بعد کے زمانے میں بھی سینکڑوں مثالیں کتابوں میں ملتی ہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر سے مالکیہ کے مجتہد گزرے ہیں، امام گزرے ہیں. وہ ابتدا میں اتنے بڑے عالم نہیں تھے لیکن اپنی والدہ کی خدمت بڑی کرتے تھے، ان کی والدہ ان کو دعا دیتی تھی، والدہ کی دعا کے صدقے اللہ نے ان کے اوپر علم کو کھول دیا اور وہ مجتہد کے درجے کو پہنچ گئے. میں نے اپنے استاد سے جب شرح میں کتاب پڑھی تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ یہ کتاب تو تم نے پڑھ لی ہے، ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے شرح میں تعامل کوٹ بھی، وہ بھی پڑھ لینا. تو میں نے پوچھا کہ حضرت وہ کتاب کون سی ہے؟ انہوں نے پھر تعارف کروایا. ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اونٹا، اس کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا غلام رسول، اور وہ دارال دیوبند پڑھنے کے لیے گئے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی، عہد کے عاشق تھے اور ان کی ہمت میں لگے رہتے تھے، اور شیخ کا دل ان کی طلب کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا تھا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ جہاں حضرت شیخ ملہندر رحمتہ اللہ علیہ رہتے تھے، اس کمرے سے لے کر مسجد تک آنے کی جو راہ تھی وہ اس پر روزانہ جھاڑو دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ نے آنا ہے تو راستہ صاف ہونا چاہیے، اور یہ کام وہ دل سے نہیں کرتے تھے کہ لوگ دیکھ نہ لیں، رات کے اندھیرے میں کرتے تھے کہ میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ تو دیکھتا ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھی، ایک دن ان کو جھاڑو نہیں ملی تو انہوں نے سر کے اوپر جو رومال باندھا ہوا تھا نا، وہ سر کا رومال کھولا اور راستے کو صاف کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنی پگڑی سے راستے کو صاف کر رہے تھے۔ ابھی وہ صفائی کر رہے تھے کہ حضرت شیخ ملہندر رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑکی میں سے جھانکا تو انہوں نے دیکھا کوئی بچہ ہے جو راستے میں کپڑے سے صفائی کر رہا ہے، تو انہوں نے کھڑکی سے آواز دی کہ بھائی کون ہے، ذرا میرے پاس آئے۔ اب اس غلام رسول کو جانا پڑا، جب گیا تو حضرت نے پوچھا کیا کر رہے تھے، اب راز بولنا پڑا کہ حضرت میں اس راستے کی روزانہ صفائی کرتا ہوں، کیونکہ آپ اس راستے پہ چل کے دارالحدیث میں آتے ہیں حدیث پڑھانے کے لیے۔ تو شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں محبت تھی کہ یہ بچہ رات کے اندھیرے میں اس راستے کی صفائی کر رہا ہے، تو حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ نے ان کو دعا دی کہ اللہ تجھے علم نافع عطا فرمائے۔ اب یہ جو استاد کے دل سے نکلی دعا تھی، اس نے کام کر دکھایا اور اللہ نے غلام رسول کو بہت جو ہے علم عطا فرمایا۔ چنانچہ جب پڑھ کے نکلے تو یہ اپنے علاقے میں واپس آئے اور انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں مدرسہ بنا دیا، طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں بڑی عمارتیں نہ ہوں، سہولیات نہ ہوں، طلباء نہیں آتے، ایسی بات نہیں ہے، یہ طالب علم ہوتے ہیں، علم کے طلبگار ہوتے ہیں، جہاں ان کو علم کی خوشبو ملتی ہے یہ وہاں پہنچتے ہیں۔ جیسے شہد کی مکھی جہاں پھول ہوتا ہے وہاں پہنچتی ہے اس نیکٹر کو لینے کے لیے، اسی طرح طلباء کی مثال ہے، ان کو جہاں سے علم کی خوشبو آتی ہے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، سہولیات ہو نہ ہو اس سے ان کو سروکار نہیں ہوتا۔ اب یہ پونٹا شہر جو ہے یہ سڑک سے 30 کلومیٹر اندر دیہات میں تھا اور کچا راستہ تھا، تو طلباء بس پہ اترتے تھے اور 30 کلومیٹر اپنا سامان اپنے سر کے اوپر رکھ کر پیدل چلا کرتے تھے اور اس گاؤں کے اندر پہنچا کرتے تھے اور وہاں حضرت سے علم پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں جب کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا، رعایت کا بھی انتظام نہیں تھا، ان کے گھر میں 600 طلباء ان سے علم پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے، 600 طلباء ان سے علم پڑھنے کے لیے جمع تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب ان طلباء نے واپس جانا ہوتا تھا تو پھر اپنا سامان اپنے سر پہ رکھ کے 30 کلومیٹر پیدل چلتے تھے، تب انہیں بس ملتی تھی اور وہ بس کے ذریعے اپنے شہروں میں جایا کرتے تھے۔ تو جنگل کے اندر منگل کا سامان یوں سمجھ لی، اور ان کے پاس وسائل نہیں تھے حضرت مولانا غلام رسول کونٹی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مگر علم کا دریا تھا جو بہرا ہوتا تھا۔ اللہ نے علم اتنا دیا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شرجامی کو پوری دنیا سے ضبط کر لیا جائے، اگر شرجامی کو پوری دنیا سے ضبط کر لیا جائے اور کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت شرجامی دنیا میں کہیں نہیں ملتی، فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی یادداشت سے شرجامی کو دوبارہ لکھوا سکتا ہوں، میں اپنی یادداشت سے شرجامی کو دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ اللہ نے علم ایسا دیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ خیر المدارس سے سالانہ جلسہ ہوا تو حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے بڑے نمایاں علماء تھے ان کو بلایا، حضرت مسلم شفیع رحمتہ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے اور حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے۔ اب یہ علم کے آفتاب اور ماہتاب جب جمع تھے، پورے ملک کے نمایاں علماء وہاں جمع تھے، تو وہاں پر حضرت مولانا خیر محمد دلندری رحمت اللہ علیہ نے اسٹیج پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ امام النحات حضرت مولانا غلام رسول کوٹھی رحمت اللہ نے اسٹیج پہ تشریف لائے، ان کو امام النحات کہہ کر جو ہے اٹھارا. آپ سوچیں جب اتنے بڑے علماء کے سامنے کسی کو امام النحات کہا جاتا ہے تو پھر اس کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ نے ان کو علم میں وہ مقام عطا کروایا تھا. تو انہوں نے شرح میاں صاحب نے لکھی کتاب، اور پڑھائی جاتی تھی ہمارے طالب علم کے زمانے میں، آج کل معلوم نہیں ملتی ہے یا نہیں. تو جو استاد کی دعا ہوتی ہے اس سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ علم کا نور عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم کا فیض اس کا جاری و ساری فرما دیتے ہیں. اور جو علم فقط ذہانت کے راستے سے حاصل کیا جاتا ہے وہ علم پائیدار نہیں ہوتا، بلکہ معلومات ہوتی ہیں، عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اور ایسا علم انسان کو نجات دینے والا نہیں ہوتا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا، خود کتاب نہیں پڑھا تھی، تلاش نہیں کی، تلاش کرتے تو مل بھی جاتا، لیکن چونکہ میں نے مفتی صاحب سے سنا تو میں نے یقین کر لیا کہ بھائی ہمارے اپنے مسلک کے ہیں اور معتمد آدمی ہیں، کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، واقعہ سنا رہے ہیں تو یقین ٹھیک ہوگا. تو میں وہ واقعہ آپ کے سامنے سناؤں گا کیونکہ مضمون سے متعلق ہے. ایک مرتبہ مسلمان بادشاہ کو روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ اپنے مسلمان علماء کی جماعت میرے پاس روم میں بھجوائیں، میں عیسائی علماء کی جماعت کو بھی بلواؤں گا اور ان کا اپنے دربار میں مناظرہ کروانا چاہتا ہوں. اب جب مسلمان بادشاہ کو یہ پیغام ملا تو مسلمان بادشاہ نے علماء کو کہا کہ بھئی اہم کام ہے، ایک بادشاہ اپنے سامنے مناظرہ کروا کے حق اور باطل کی پہچان کرنا چاہتا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حق کو واضح کریں. چنانچہ اس نے کئی درجن علماء کو چنا کہ یہ جائیں گے اور اس رومی بادشاہ کے دربار میں یہ عیسائی علماء سے مناظرہ کریں گے اور اسلام کی حقانیت کو اجاگر کریں گے. جب کئی علماء تیار ہو گئے تو بادشاہ نے ان کو بھیجنے کے انتظامات کیے. اس وقت ایک عالم تھا جن کا نام تھا ابن صفا، اس نے مسلمان بادشاہ کو کہا آپ اتنے بڑی جماعت کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تاکہ یہ اسلام کی حقانیت کو واضح کر سکے. تو ابن صفا نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اکیلا مجھے بھیج دے، میں جتنے بھی عیسائی علماء ہوں گے ان سب کے ساتھ نمٹ لوں گا، مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے میں سب کے سوالات کا جواب دوں گا اور سب کو مطمئن کروں گا. بادشاہ نے پھر پوچھا کہ آپ کہہ تو رہے ہیں واقعی آپ کا علم اتنا ہے؟ تو قریب کے جو اور علماء تھے انہوں نے بھی تصدیق کی، بادشاہ سلامت بڑا ذہین بندہ ہے، بلّا کا ذہین ہے، اس کی یاداشت کا کیا کہنا، اس کا دماغ تو ہزاروں کتابوں کی لائبریری کی مانند ہے، یہ تو بس بات سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، آپ اس کو بھی بھیج دیں گے تو یہ ان سب عیسائی علماء کے ساتھ نمٹ لے گا. چنانچہ مسلمان بادشاہ نے اس اکیلے بندے کو بھیج دیا ابن صفا کو. اب ابن صفا کا علم اتنا تھا، ذہانت اتنی تھی کہ وہ روم گیا اور وہاں کے عیسائی علماء سے اس نے مناظرہ کیا، جو سوال پوچھتا یہ فوراً اس کا جواب دیتا، اور اتنا صحیح جواب ہوتا کہ وہ سوال کرنے والا چپ ہو جاتا، حتیٰ کہ کئی دن مناظرہ ہوتا رہا. علم ابن صفا نے علم کے جھنڈے گاڑ دیے اور علماء نے، عیسائی علماء نے اپنی زبان سے تسلیم کیا کہ واقعی ہم اس عالم کے سامنے اب مزید کوئی بات نہیں کر سکتے، اس نے ہر بات کا صحیح جواب دیا ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ اپنے تقاضا جو تھا وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے اسلام کی حقانیت کو ظاہر کیا اور عیسائی علماء نے اپنی شکست تسلیم کر لی. تو بادشاہ کے سامنے جب عیسائی علماء نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا تو ابن صفات کو اللہ نے سرخرو فرما لیا. اب عیسائی بادشاہ جو تھا یہ بہت عیار انسان تھا, اس نے سوچا کہ علم کی لائن میں تو یہ بڑا پختہ ہے, اب ذرا اس کو میں دوسری لائن میں ذرا دیکھتا ہوں. چنانچہ اس نے اس کے مہمان خانے میں بڑے سہولت کی چیزیں رکھوائیں, اچھے کھانے بنوائے اور اس کی خدمت پر دو بہت خوبصورت چنی ہوئی عیسائی لڑکیوں کو معمور کر دیا. اب ابن صفا جب واپس مہمان خانے میں آیا تو وہاں اس کو دو بھور پری لڑکیوں کی خدمت ملی. اب اس نے اپنے نفس سے تو محنت کی نہیں تھی, چنانچہ یہ ان کے حسن کے جال میں گرفتار ہو گیا. ایک دو دن انہوں نے خدمت کی اور انہوں نے ابن صفا کو یہ کہا کہ ابن صفا اگر تم چاہو تو تم ہمیں حاصل کر سکتے ہو, بادشاہ سے تم بات کرو کہ مجھے یہ دو لڑکیاں چاہیے, وہ تمہیں دے دے گا تو ہم تمہارے پاس رہیں گی. اب ابن صفا کے نفس نے اس کو مائل کیا کہ بادشاہ سے کہو کہ میں مناظرہ جیت چکا ہوں, مجھے انعام ملنا چاہیے اور انعام میں مجھے یہ دو لڑکیاں ملنی چاہیے. بادشاہ نے بھی ہزاروں عیسائی لڑکیوں میں سے چن کے دو خوبصورت گوری لڑکیوں کو پسند کیا تھا جو حسن میں اپنی مثال عام تھی. چنانچہ بادشاہ کا یہ گر کامیاب رہا اور ابن صفا کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے بادشاہ سے کہا جی میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اس کو بلا لیا. ابن صفا نے کہا کہ دیکھیں جی میں مناظرے میں کامیاب ہوا, اب مجھے انعام ملنا چاہیے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دو لڑکیاں جو خدمت میں معمول ہیں یہ مجھے آپ دے دیجئے, میں ان کو اپنے ساتھ اپنے وطن لے کے جاؤں گا. بادشاہ نے شرط رکھی کہ اچھا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, مگر شرط یہ ہے کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو اور 3 دن میری مہمان نوازی کو قبول کرو, میزبانی کو قبول کرو, 3 دن اسی محل میں میرے پاس مہمان رہو اور عیسائی بنو, میں تمہیں یہ دو لڑکیاں دے دوں گا. جب بادشاہ نے یہ شرط رکھی تو ابن صفا نے اپنے نفس پہ محنت تو کی نہیں تھی, چنانچہ نفس نے اس کو سکھایا کہ کیا بات ہے, تم اگر عیسائیت کو قبول کر بھی لوگے تو یہ بات تمہارے اور بادشاہ کے درمیان رہے گی اور تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا, تم یہاں سے جب واپس جانا تو تم دوبارہ اسلام کو قبول کر لینا. چنانچہ ابن صفا نے اس کو کہا کہ اچھا میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں لیکن یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی. بادشاہ نے کہا میں کسی کے سامنے اقرار نہیں کروں گا اور میں تمہیں یہ دو لڑکیاں دے دوں گا. چنانچہ ابن صفا اپنے نفس کے ہاتھوں جو ہے وہ دھوکہ کھا گیا اور اس نے عیسائیت کو قبول کرنے کا اظہار کر دیا. بادشاہ نے دو لڑکیاں اس کو دے دی اور 3 دن اس کی مہمان نوازی کا بادشاہ نے جو ہے اظہار کر دیا کہ 3 دن رہو گے تمہاری مہمان نوازی ہوگی. 3 دن ابن صفا کی خوب مہمان نوازی ہوئی, ایک سے بڑھ کر ایک کھانا تھا, کھانا پینا بھی ملا اور دن میں خدمت کے لیے ایک لڑکی ملی اور رات کے خدمت کے لیے دوسری ملی. تو ابن صفا کو یوں محسوس کرتا تھا کہ وہ جیتے جاتے جنت پہنچ گیا ہے, جنت کی حوریں اس کو مل گئی ہیں. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ نفس کا یہ پجاری اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا رہا اور 3rd دن اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ اسی عیسائیت کے اوپر اس کی موت آئی اور ایمان سے یہ محروم دنیا سے چلا گیا. تو آپ دیکھیے معلومات کتنی تھی کہ یہ پوری جماعت کے اوپر غالب آ گیا, اتنی معلومات تھی لیکن اپنے نفس پہ محنت نہیں کی تھی اور بالآخر ایمان سے محروم اس دنیا سے چلا گیا. تو جو فقط معلومات ہوتی ہیں وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی, انسان کو فائدہ علم نافع سے ہوتا ہے اور علم نافع عمل کی شکل میں ڈھلتا ہے. تو طلباء کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مدرسے میں رہتے ہوئے اللہ سے علم کا نور مانگے, اللہ سے دعائیں مانگے, تنہائی میں اللہ سے فریادیں کرے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دیجئے تاکہ مجھے علم پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. تو یہ بات آج آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم نے فقط معلومات اکٹھی نہیں کرنی، ہم نے اپنے دلوں میں علم کے نور کو اکٹھا کرنا ہے، اور اس کی یہ پہچان ہوگی کہ جب وہ علم کا نور ملے گا تو ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی، پھر ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی فکر لگ جائے گی، پھر ہم اساتذہ سے بھی دعائیں منگوائیں گے اور خود بھی اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں گے کہ اللہ ہمیں علم سے عمل کی توفیق عطا فرما، پھر ہمارے دل میں خشیت بڑھے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے رنگ میں رنگ دے گی. یہ علم نافع کی پہچان ہوگی. اب ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے کہ پہلے انسان کو علم ملتا ہے، پھر علم پر عمل کی توفیق ملتی ہے، مگر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا، ایک قدم اور آگے بڑھانا پڑتا ہے. وہ عمل کیا؟ کہ یہ عمل جو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا پڑتا ہے. اس لیے نہ کرے کہ طلباء کہیں کہ جی یہ تو بڑا سنتوں کو چن چن کے اپنانے والا طالب علم ہے، استاد میری عزت کرے پہچانے کے میں کون ہوں. اگر نیت خراب ہوئی تو یہ عمل بھی فائدہ نہیں دے گا. تو علم ہو اور انسان کو علم پر عمل کی توفیق نصیب ہو، اور یہ عمل انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، تعریف کے لیے نہ کرے، ایک طالب علم مشہور ہونے کے لیے نہ کرے، اساتذہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. تو اخلاص کے ساتھ علم انسان کرے گا تو پھر اللہ کی قبولیت ہوگی. چنانچہ تین درجے ہیں. پہلا ہے علم کا حاصل کرنا، دوسرا ہے اس علم کے اوپر عمل کرنا، اور تیسرا ہے اس عمل میں اخلاص کا ہونا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا. جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر انسان اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالی کی رحمت جو ہوتی ہے اس بندے کو قبول کر لیتی ہے، اور اس بندے کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب ہوتی ہیں. یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، علم، عمل اور اخلاص، تو یہ ایک طاقت بن جاتی ہے، اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ مقام تسخیر عطا فرماتے ہیں. پھر یہ بندہ وہ کام کر دیتا ہے جو کام کوئی دوسرا نہیں کر پاتا. قرآن مجید میں ایک مثال دی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے بھی بادشاہ تھے اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے، ان کی خدمت میں جن بھی حاضر ہوتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے جو اس وقت کے بڑے تھے ایم این اے تھے جو سمجھ لے ان کی مجلس میں تھے، تو بات چلی ملکہ بلقیس کی. تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے، میں اس کا تخت بھی اپنے پاس منگوا لوں. تو انہوں نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعشرہا قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ ملکہ میرے پاس پہنچے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت جو ہے وہ میرے طرف پہنچا دیا جائے. اب ملکہ بلقیس کا تخت جو تھا وہ سینکڑوں کلو میٹر کہیں دور پڑا ہوا تھا، مگر سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے پاس منگوانا چاہتے تھے. جب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا قال عفریت من الجن، چیزوں میں سے ایک بڑا مضبوط جن تھا، عفریت تھا، ایک پہلوان جن تھا، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا انا آتی کب ہی قبل ان تقوم من مقامک، حضرت میں اس تخت کو آپ تک پہنچا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ مجلس برخاست کریں، آپ اپنی جگہ سے اٹھے. جب اس نے یہ کہا کہ میں اتنا جلدی اس کو یہاں پہنچا سکتا ہوں تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑی دیر ہے, میں چاہتا ہوں کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ یہاں پہنچ جائے. تو جن بھی حیران ہو گیا کہ اتنا جلدی تو ہم نہیں پہنچا سکتے, تو جہاں جن آج آ گئے وہاں کیا ہوا, ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا, قال الذي عنده علم من الكتاب, اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا حضرت انا آتی کا نہیں قبل آئی اصل جائی نہیں کا ترک, میں اس تخت کو یہاں پہنچا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلٹ چھپکے, یعنی پلٹ چھپکنے کی دیر میں وہ تخت یہاں پہنچ جائے گا. پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلٹ چھپک کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ تخت سامنے تھا. قال هذا من فضل ربي, فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے. تو دیکھیے جہاں جن بھی کوئی کام نہ کر سکے, اللہ کے ایک بندے نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا, یہ علم ایک طاقت ہوتی ہے جس کو اللہ عطا فرما دیتا ہے, پھر وہ ایسے بھی کام کر دیتا ہے اللہ اس کو مقام تفسیر عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ علم پر عمل کی توفیق دے دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ, تو اس بندے کو مقام تسکین مل جاتا ہے, پھر وہ دنیا کے اوپر مومن بن کے شاہی کرتا ہے اور اس کا حکم ہوا مانتی ہے, پانی مانتا ہے, اس کا حکم زمین بھی مانتی ہے. ہر کے عاشق جز جمال ذات را, اوست سید جملہ موجودات را, جو اللہ کی ذات کا عاشق بن کے زندگی گزارتا ہے وہ تمام مخلوقات کا بادشاہ بن کے زندگی گزارتا ہے, اس کا حکم چلتا ہے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مقام تسکین عطا فرمایا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم زمین پہ چلتا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں کھڑے تھے, زمین کے اندر زلزلہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے زمین کے اوپر پاؤں مارا, اے زمین کیوں ہلتی ہے, کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا, اور زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا ہے, زمین ان کی بات کو مان لیتی ہے. تو حکم زمین پہ چلتا ہے, ان کا حکم پانی پہ چلتا ہے. چنانچہ آپ کے واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ دریا نیل کا پانی چلنا بند ہو گیا, جو وہاں مسلمان حاکم تھے انہوں نے حضرت عمر لانو کو خط لکھا کہ حضرت یہاں کے لوگ جب پانی بند ہوتا ہے تو ایک نوجوان لڑکی کو پانی میں ڈالتے ہیں اور پانی چل پڑتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمر اللہ عنہ نے دریا کے نام ایک رخ کا لکھا, اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل, اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر بن الخطاب امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ چلنا شروع کر. چنانچہ وہ رکا, دریائے نیل کے اندر ڈالا جاتا ہے, دریائے نیل کا پانی چلنا شروع ہوا, آج تک چل رہا ہے اور حضرت عمر لانو کی عظمتوں کی گواہی دے رہا. تو پانی حکم مانتا ہے اور زمین حکم مانتی ہے اور ہوا حکم مانتی ہے. عمر لانو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور اس وقت ایک انہوں نے فوج بھیجی تھی جو دشمن کے ساتھ لڑ رہی تھی, اور ان کا جو انچارج تھا اس کا نام تھا ساریہ. تو عمر لانو خطبے کے دوران فرماتے ہیں, یا ساریہ تل جبل, اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھنا, کہنے کا مقصد تھا یا ساریہ انظر الی الجبل, ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو کہ دشمن پہاڑ کی طرف سے تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے. اور اللہ نے ہوا کو جو ہے نا حکم دیا اور ہوا نے ان کا یہ پیغام ان تک سینکڑوں میل دور پہنچا دیا. اس کو موبائل فون نہیں ہوتے تھے, مگر اللہ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے جیسے سیٹلائٹ پیغام پہنچایا جاتا ہے, حضرت عمر اللہ عنہ کا یہ سیٹلائٹ پیغام پہنچا دیا. لشکر کے لوگوں نے آ کے گواہی دی کہ ہم نے عمر اللہ عنہ کا یہ پیغام سنا اور ہم اپنے دشمن سے بچ گئے عمر اللہ عنہ کے پیغام کی وجہ سے. ہوا نے حکم مانا, پانی نے حکم مانا, زمین نے حکم مانا, جس کو مقام تسکین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر مومن کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں جو اپنے علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے. لہذا عزیز طلباء, جو عمل کرتا ہے اس طالب علم کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہے وہ امامت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں. اس کو شادی کا مقام عطا فرما دیتے ہیں، اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا پھر اس کو دنیا کے اندر روسیاہی کا مقام ملتا ہے۔ اب ہمارے پاس دو ہی مقام ہیں، اگر علم پر عمل کریں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ شاہی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی شاہی، اور اگر نفس کی پوجا کریں گے تو پھر مقام روح سیاہی ملے گا۔ پھر ایسا بندہ عالم بھی بنتا ہے مگر دوسروں کے لیے وہ ملامت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یا عمل کریں گے تو اللہ امامت کا مقام عطا فرمائیں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو ملامت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ملامت سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں امامت کا مقام عطا فرمائیں۔ وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ تو مومن کا تو مقام امامت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مصلی نبی عطا فرما دے، ممبر و محراب عطا فرما دے، اس کو تو مصلی نصیب ہو گیا، امامت نصیب ہو گئی، اب اس کو اور کیا چاہیے؟ وہ بس علم کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرے اور دنیا بھی اس کی سنور گئی، آخرت بھی اس کی سنور گئی۔ ہمارے اساتذہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایسی زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہمیں دنیا کے اندر اللہ فقیری میں بادشاہی کے مزے عطا فرمائے۔ آج کل کے دنیا دار لوگ پوچھتے ہیں ان طلباء کو مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ عزیز، ان طلباء کو دنیا میں فقیری میں بادشاہی سکھائی جاتی ہے۔ آپ نے سیکھی نہیں اس کی آپ کو پتہ نہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ مدارس میں کیا سکھاتے ہیں، اور جنہوں نے سیکھا ہے ان سے پوچھو وہ بتائیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھائیں گے بادشاہی کے۔ یہ فقیر لوگ جو مسلح کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں یہ فقیری میں بادشاہی کے گر سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کے تو دیکھیں، ان کے پاس آ کے تو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنی زندگی میں بعض مستجاب الدعوات لوگوں کو دیکھا ہے، ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے، دعائیں قبول ہوا کرتی۔ یہ مقام جو ہے فقیری میں بادشاہی، یہ علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ مقام پا لیا تھا، چنانچہ آپ دیکھیں اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا تھا، لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ مومن کا مقام ہے جو انسان کو علم پر عمل سے نصیب ہوتا ہے۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں سے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ جنہوں نے علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کیا تھا انہوں نے دنیا کی تقدیر کو بدل کر دیا تھا۔ آج ہم بھی علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ ہمیں بھی وہی نعمت عطا فرمائیں گے۔ بعض طلباء شکوے کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ تنگی ہے، وہ تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے۔ بھئی یہ تنگی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اگر ہم تقوی کی زندگی گزاریں تو جس بندے کے پاس خلوص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خلوص کی تنگی نہیں عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ میں ایک مفتی صاحب کے ساتھ کراچی آیا تو وہ مجھے حضرت مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کے گئے، حضرت مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ رشید والے، ان کی خدمت میں بیٹھے تھے تو حضرت نے بہت مہربانی فرمائی اور کوئی دو تین گھنٹے انہوں نے وقت دیا، بڑی نصیحتیں کی۔ اس نصیحت کرتے کرتے انہوں نے یہ بھی فرمایا، یہ الفاظ ان کے تھے، فرمانے لگے کہ جس بندے کے پاس خلوص ہوتا ہے اس بندے کے پاس خلوص کی کمی نہیں ہوتی۔ پھر فرمانے لگے کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے معاملہ، فرمانے لگے کہ میرے گھر کا بیت الخلاء اتنا صاف ستھرا ہے، ان دنیا داروں کے سونے کے کمرہ اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا۔
میرا بیت الخلا اتنا صاف ستھرا ہے کہ ان دنیا داروں کے سونے کے کمرے اتنے صاف نہیں ہوتے. فرمانے لگے کہ اللہ نے اس فقیری کے اندر مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عمل کی وجہ سے دنیا کے اندر فقیری میں بادشاہی عطا فرماتے ہیں. علامہ اقبال کی کچھ اشعار ہیں بہت مزے کے, امید ہے کہ طلباء اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. بڑے گہرے اشعار ہیں. فرماتے ہیں, عقل ہے تیری سفر, عشق ہے شمشیر تیری, کہ اے مومن عقل تیری ڈھال ہے. سفر ڈھال کو کہتے ہیں, ڈھال سے انسان دوسرے کے وار سے بچتا ہے. تو عقل ہے تیری سفر, عشق ہے شمشیر تیری, اور یہ جو اللہ کا عشق ہے نا یہ تیری تلوار ہے کہ یہ ماں کے بعد کو عشق جو ہے کاٹ کے رکھ دیتا ہے. عقل ہے تیری سفر, عشق ہے شمشیر تیری, عقل ہے تیری سفر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. اے میرے درویش تیری خلافت جہانگیر ہے, تجھے تو اللہ نے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ بادشاہی کے لیے پیدا کیا ہے. تو صحیح مومن بن کے تو دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے کیسے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. پھر آگے فرماتے ہیں, ماں سے اللہ کے لیے آج ہے تکبیر تیری, کہ یہ جو تو اللہ پر کہتا ہے یہ تیری تکبیر ماں سے باپ کے لیے آگ ہے, اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے. ماں سے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری. اگر تو صحیح معنوں میں مسلمان ہے جو تو تدبیر بنائے گا اللہ تیری تدبیر کو تیری تقدیر بنا دیں گے. تو تقدیر کے شکوے کرتا پھرتا ہے, اپنے مقام کو پہچان. تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری, یہ تیری تدبیر تیری تقدیر بن جائے گی. عقل ہے تیری سفر, عشق ہے شمشیر تیری, ماں سے اللہ کے لیے آگ ہے نہیں. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری. اور آگے تو عجیب بات کہی, فرماتے ہیں کہ ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں, مومن سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, ان کی سنتوں کی پیروی کی, ان کی تعلیمات کو اپنایا, ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں سے چھوٹی سی چیز ہے. اگر تو صحیح معنوں میں مومن بنے گا, اللہ فرماتی ہے لوح و قلم تیرے ہیں, ہم لوح و قلم تیرے حوالے کر دیں گے. مومن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال نے کیا پیارا شعر کہا ہے, فرماتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوہ تقدیر یزدا, تو خود تقدیر یزدا کیوں نہیں ہے. اگر تو صحیح معنوں میں مومن بنے گا تو اللہ کی تقدیر بن جائے گا, اللہ تجھے وہ مقام عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.